میرے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، میرے پیغام کا کنارا میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، سوا ہمارے پیارے شیخ کا مجموعہ ہے خزائن شریعت و طریقت، جو حضرت والا کے ارشادات و ملفوظات پر مبنی ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے ایک کافر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی سے کہہ دو کہ جائیے آپ لڑیے، ہم لوگ یہیں بیٹھتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے اس کافر سے فرمایا کہ جا تو اپنی دیوی لات کی شرمگاہ کے اوپر جو ابھرا ہوا گوشت ہے اس کو چوستا رہے، جس میں تجدد استعماری کی شان ہے، یعنی ایک بار نہیں بار بار چوستا رہے. معلوم ہوا کہ ہر موقع کا ادب الگ ہے. اس موقع پر ادب یہ نہیں تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ نے یہ غلط فرمایا، یہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا ادب یہی سخت جواب تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. وحی کے نزول کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کی تنبیہ کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق تم نے خلاف تہذیب خلاف شرافت بات کی. اللہ الرسول کا سکوت دلیل ہے کہ یہ جواب منظور شریعت ہے، اور دین کے ساتھ تمسخر کرنے والوں کو ایسا جواب عین دین ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آج ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ کسی زبان کو دل سے حقیر سمجھنا یا زبان سے ظاہر کرنا اس میں خوف کفر ہے. چنانچہ تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کا خط پڑھا جو بنگال سے آیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ہم بہت ہانستا ہے، اس کا علاج بتائیے. حضرت کی مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ بنگالی معلوم ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اس جملے سے حقارت کی بو آ رہی ہے کہ تم نے اہل بنگال اور ان کی زبان کو حقیر سمجھا، لہذا تم جا کر دوبارہ کلمہ پڑھو اور دو رکعت نماز توبہ پڑھو. لہذا زبان کو حقیر سمجھنا اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا والو، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف میری نشانی ہے، اور نشانی سے جان پہچان ہوتی ہے، اور یہ معرفت کا ذریعہ ہے. ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہیں، کیونکہ ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں، بس وہ ان کے ساتھ بھلائی کرے یعنی پرورش کرے، دین سکھائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری روایت میں ارشاد ہے جس کے تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں، ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے ادا حقوق کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور بعض روایات میں آپ نے تین بیٹیوں اور دو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی، تو کسی نے عرض کیا کہ اگر کسی کے ایک ہی لڑکی ہے تو آپ نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ یہ سبب نزول رحمت ہیں، لہذا جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہو جائے، ہرگز دل چھوٹا نہ کرے اور ان کو نعمت سمجھے، جن کی وجہ سے جنت مل جائے وہ نعمت نہ ہوں گی، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ یہ سبب نزول رحمت ہیں، لہذا جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہو جائے، ہرگز دل چھوٹا نہ کرے اور ان کو نعمت سمجھے، جن کی وجہ سے جنت مل جائے وہ نعمت نہ ہوں گی. بس بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرے پر غم آ جائے، یہ شعار کافرانہ ہے، یعنی کافروں جیسا کام ہے، کیونکہ کافر بیٹیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو لعنت سمجھتے تھے کہ داماد ڈھونڈنا پڑے گا، اور اپنی سبکی سمجھتے تھے، اسی لیے زندہ دفن کر دیتے تھے. ایسے شقی القلب اور جانور تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. ان بیٹیوں ہی سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنا علامت کافرانہ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی نے اس آیت میں بیٹیوں کو مقدم فرمایا، جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو، حدیث شریف میں ہے، اور روح المعانی میں حضرت قتادہ سے مروی ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ لہذا بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر سن کر مسکراؤ اور خوش ہو جاؤ اور سمجھو کہ گھر میں برکت نازل ہو گئی۔ اسلام نے بیٹیوں کو کیا عزت دی ہے، اس لیے بیٹیوں کو نعمت عظمیٰ سمجھو، انہی سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا۔ اگر بیٹیاں مبارک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے نبی کا نسب بیٹی سے نہ چلاتا۔ معلوم ہوا کہ بیٹیاں بہت مبارک ہیں، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ بیٹے تو بیٹیاں لاتے ہیں اور بیٹیاں بیٹے یعنی داماد لاتی ہیں، بعض وقت داماد ایسا لائق مل گیا جو بیٹوں سے بھی زیادہ خدمت گزار نکلا۔ البتہ اللہ تعالی سے بیٹے کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اس نیت سے بیٹا مانگو کہ اسے عالم اور حافظ بناؤں گا تاکہ وہ اللہ والا بن جائے، دین کا کام کرے اور ہمارے دینی اداروں کو چلائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پر یقین آ جائے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، سب مشکل آسان ہو جائے۔ دیکھو اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی شادی بادشاہ کی لڑکی سے ہو جائے گی تو سب مشکل کام اس کو آسان ہوگا کہ نہیں، حوروں سے شادی کوئی معمولی بات ہے؟ بادشاہ کی لڑکی تو مر بھی سکتی ہے اور حوریں مریں گی نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گی، تو حوروں سے نکاح کرنے کے لیے اسی دنیا سے کوشش کرو۔ اور حوریں کیا چیز ہیں؟ ارے خالق حور کے لیے عمل کرو، خالق حور کے سامنے حور کیا چیز ہے، خالق کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کا مزہ ہے۔ جنت کے بھی ہم حریص ہیں لیکن اللہ تعالی جنت سے بھی زیادہ پیارے ہیں، چنانچہ جب جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے تو جنت کسی کو یاد بھی نہ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر پوچھا، اور کون سا آدمی برا ہے؟ فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں۔ تشریح میں ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے، اور اگر بھلائی اور برائی برابر برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے، اور یہ صورت نادر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا: گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا، یہ صرف مسجد کے لیے ہے، راستے کے لیے نہیں۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ چھٹی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا جب لوگ مبعوث ہوں گے، اور میں ان کا پیش رو ہوں گا جب حق تعالی کی پیشی میں آئیں گے، اور میں ان کی طرف سے شفاعت کے لیے بات چیت کروں گا جب وہ خاموش ہوں گے، اور ان سب میں مجھ سے شفاعت کے لیے درخواست کی جائے گی جب وہ موقف میں حساب سے محبوس کیے جائیں گے اور میں ان کا بشارت دینے والا ہوں گا جب وہ نا امید ہو جائیں گے اور کرامت اور خیر کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی. اور لواح الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے رب کے نزدیک تمام بنی آدم سے زیادہ مکرم ہوں گا. 1000 خادم میرے اکرام و خدمت کے لیے میرے پاس آمد و رفت کریں گے اور ایسے حسین ہوں گے گویا وہ بیضے ہیں جو غبار وغیرہ سے محفوظ ہوں یا موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہوں. روایت کیا اس کو ترمذی اور دارمی نے. فائدے میں حضرت والا لکھتے ہیں کہ اور فصل سابق کی چوتھی روایت میں قبر شریف سے نکلنے کے وقت 70,000 فرشتوں کا آپ کے جلو میں ہونا مذکور ہو چکا ہے. اچھا ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ ہمارے یہاں مسجد میں نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے, لہذا کل سے جو کانفرنس کال والے ہیں وہ 8:55 پر کال کریں. 8:55 پر کال کریں, انشاءاللہ 9 مجلس شروع ہو جائے گی. صلی اللہ علی النبی الامی. یا اللہ پاک جو پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے, ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما دے, فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ غیبی مدد عطا فرما دے, اور مجاہدین کی بھی وہاں کے یا اللہ پاک غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے تمام مشکلات ہر مسلمان کی آسان فرما دے اور ہمیں عمل کرنے میں اتنا آگے بڑھا دے کہ یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عمل کی ایسی توفیق نصیب فرما دے کہ خط انتہا تک پہنچا دے ہم سب کو. اور ہمارے حضرت والا انشاءاللہ بدھ کے روز تشریف لائیں گے. یا اللہ پاک حضرت والا کا سفر بہت ہی آسان فرما دیجئے اور ساتھ خیر و عافیت کے یا پاکستان پہنچا دیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.